السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یونس آیت نمبر 61. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فی کتاب مبین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. یہاں پر دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مخاطب کیا گیا ہے اور تمام اس وقت کے لوگوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حال سے واقف ہے. ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی نظر انسانوں پر ہے. زمین اور آسمان میں کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ مضمون ہم پہلے سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں وہی جانتا ہے. جنگلوں میں، دریاؤں میں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہر بات کی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. ایون کوئی پتا بھی نہیں جھڑتا مگر اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. اسی طرح سے زمین کے اندھیروں میں یا اجالے میں کوئی بھی کام ہو، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کتاب مبین مطلب لکھی ہوئی، یعنی اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا. اور دیکھا جائے تو اس آیت کا دراصل طرز بیان یا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم دونوں کی سرگرمیوں کا ہم کو علم ہے اور دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ آپ کے جواب میں کیا رویہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں کی ہدایت کے لیے اتنے بے چین رہتے اور اسی مقصد کے لیے اپنی جان کھپاتے رہتے تھے. یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جس وقت وہاں پر بازار میں میلہ لگتا، تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے چلے جاتے تھے. جب واپس آتے تو اتنے زیادہ تھک جاتے تھے، لیکن دن بھر آپ اس میلے میں رہ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، آپ جو اتنی جان کھپا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے جو آپ جہاد کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اور ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو جو صدمہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے، یعنی آپ کی جو خیر خواہی ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. اور دوسری طرف آپ کے جو مخالفین ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں، یا جن کو آپ کا یہ دعوت دینا اچھا نہیں لگتا، وہ آپ کو کس طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کیسے کیسے دکھ دے رہے ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا اسلام کی ہر دعوت کو، ہر کوشش کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا بھی ہم کو سب علم ہے. کافروں کی سرگرمیوں کو بھی ہم جانتے ہیں اور مومنوں کے تمام کام کو بھی ہم جان رہے ہیں، جانتے ہیں. ہم آپ کی ایک ایک حرکت دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ہمارے علم میں ہے اور سب ریکارڈ بھی ہوتی جا رہی ہے. ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم جو کچھ سناتے ہو اور لوگ جو اس پر ریئیکشن کرتے ہیں، ہماری نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہر چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم مومنین کا اجر مارا نہیں جاتا، پیچھے ہی ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دونوں طرح کی کوششیں جاری ہیں اور یہ ازل سے لے کر ابد تک جاری رہے گی. نوح علیہ السلام کا آگے بھی ہم ذکر پڑھیں گے، آگے آیتوں میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ بھی کس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے تھے اور بدلے میں ان کی قوم ان کو کیا جوابات دیتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور صرف ایسے اوپری دل سے نہیں کیا بلکہ اندر سے آپ کو تڑپ تھی، اندر سے آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے تھے کہ بس کسی طرح لوگ یہ بات مان لیں، دین اسلام کی طرف آ جائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، تم جس کام میں سرگرم ہو یا جو کام میں تم بزی ہو، ہر چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کی ہمیں خبر ہے۔ اور پھر یہ تو ایک صاف دفتر میں درج بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو تسکین اور تسلی دیتا ہے، اور یہ بات سب اہل ایمان کے ساتھ شامل حال ہے۔ جو بھی دین کا کام کرے گا، ہم آگے پڑھیں گے سورہ حمیم سجدہ میں آئے گا کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدمی سے جم گئے، ڈٹ گئے، تو ایسے ہی لوگوں پر پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو ان کو تسکین دلاتے ہیں، سکون کی تعلیم دیتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو نہ کوئی خوف کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تم کو ان خطرناک معاملات یا حالات میں چھوڑ دیا ہے، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب ہماری نظروں میں ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم بے خبر نہیں ہیں۔ تو دین کی راہ میں ایک داعی حق جو جو تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس کی جو کوششیں ہوتی ہیں، جو اس کی خیر خواہی ہوتی ہے عوام الناس کے لیے، اور بدلے میں جو مخالفین ہوتے ہیں، وہ جتنے روڑے اٹکاتے ہیں، جو تکلیفیں دیتے ہیں، ان سب کی حرکتوں کو دیکھنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اور ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور ان سے ان کرتوتوں کے بارے میں باس پرس کرے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں مخالفین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب کچھ درج ہو رہا ہے، کتاب مبین میں سب کچھ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بھی خبر تھی، دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ جو واضح کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس میں تو ساری چیزیں موجود تھیں، لکھی ہوئی تھی کہ ایسے ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز درج کی جا رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ولی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ولی ہم سب جانتے ہیں دوست کو کہا جاتا ہے، دلی دوست کو۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں، تو یہ فرما بردار لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ پیچھے نافرمانوں کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، داعی حق کو ستاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اولیاء دراصل ولی کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قریب کے، یعنی کوئی جو بہت ہی قریب ہو جائے۔ تو اسی اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ سچے اور مخلص مومن، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی پوری زندگی لگا دی، یعنی اللہ کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی لگا دی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ایک بار پھر اور سن لیجئے، اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے وہ سچے اور مخلص مسلمان مومن، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا اور اللہ کی اطاعت پر جمے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ یہ ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ کیونکہ اگلی آیت میں جو بات بتائی گئی ہے، جہاں پر ولی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ولی کا ذکر ہے، آگے ہی بتا دیا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلی کوالٹی ان کی ایمان ہوتی ہے، اور دوسری ان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اور پھر ہر چیز ایک دوسرے سے انٹرلنک ہے دیکھا جائے تو۔ اگر ہم جاننا چاہیں گے کہ متقین کون ہوتے ہیں تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ دراصل متقین ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متقین کی کوالٹیز کیا ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اب کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں متقی ہوں اور کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں، تو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اچھا اس کا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے، وہ غیب پر ایمان لاتا ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، یعنی وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیتا ہے یا نہیں ہے، زکات ادا کرتا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں یہ کوالٹیز پائی جائیں اور اس کی پوری زندگی ہم کو فرما برداری میں نظر آ رہی ہو تو وہ شخص متقی بھی ہوگا اور اللہ کا دوست بھی ہوگا۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم تو آگے بڑھ بڑھ کر اتنا اونچا درجہ چڑھ گئے اور ہم تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب تو ہمارا اور اللہ کا براہ راست تعلق ہے، اب یہ نماز تو چھوٹے موٹے لوگوں کا کام ہے، جو کم تر درجے کے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ہم تو اب نماز سے بری ہو گئے، تو سمجھے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ متقی کی اور اللہ کے ولی کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب نبیوں کو نماز معاف نہیں ہوئی تو کوئی ولی اللہ کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے بھلا؟ تو اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، وہ دراصل اللہ کا ولی ہے۔ کیونکہ یہ جو آیت بتا رہی ہے، ایمان اور تقوی، یہ دو صفات ہوں گی تو وہ متقی ہوگا یا ولی ہوگا۔ اور یہ ایمان اور تقوی دراصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا۔ تو اس لحاظ سے ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کے اظہار کے لیے کوئی کرامت کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ ولی اللہ ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی کرامت ظاہر کریں گے کہ اچھا پانی پر چل کر بتاؤ۔ اب اگر کوئی پانی پر چل پڑا، جیسے ایک مثال بتائی جاتی ہے کہ کسی کوئی ولی اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ پانی پر جا رہے تھے، ایک ان کا مرید تھا اس کو بھی جانا تھا، کوئی کشتی نہیں ملی، اس نے کہا کہ یہ میرے ولی اللہ تو جا رہے ہیں پانی پر، تو میں ان سے مدد لے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام لیتے ہوئے آ جاؤ، جو بھی ان کا نام تھا۔ بہرحال اب یہ ان کا نام لیتے ہوئے جانے لگا، پانی پر چلنے لگا مرید ان کا، دیکھا کہ جو استاد ہیں، جو ولی ہیں، وہ تو خود اللہ کا نام لے رہے ہیں اور مجھے کہا کہ میں اپنے ولی کا نام لوں، تو اس نے بھی یا اللہ کہا، تو فوراً پانی میں غوطے لگانے لگا۔ اب فوراً آواز دی کہ یا حضرت، تو انہوں نے پھر کہا کہ انہوں نے اپنی کرامت سے اس کو پانی سے نکال دیا اور کہا کہ تم نے اپنے جملے کو تبدیل کیوں کر دیا، جو میں نے کہا تھا وہ کیوں نہ کہا؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو یا اللہ کہہ رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی یا اللہ کہوں۔ کہنے لگے پہلے مجھ تک تو پہنچ جا، بعد میں یا اللہ کہنا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسی یعنی کتنی عجیب سوچ، کیسی خرافات، کیسی باتیں پیدا کر دی گئی ہیں، نعوذ باللہ، کس قدر شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایسی کوئی کرامات ظاہر نہ کری جائیں یا کروائی جائیں تب تک وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی بنا پر بہت سی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں اپنے ولی اللہ پر، اولیاء اللہ پر۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تو کفار مکہ نے کہہ کر تنگ کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول چاہتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ظاہر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معجزہ ظاہر نہیں کیا، ندیاں نہیں بہا دی پہاڑوں سے، وہاں کے پہاڑوں کو سونے کا نہیں کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایسی کوئی کرامت نہیں دکھائی گئی۔ تو یہ کرامت دراصل ضروری نہیں ہے اللہ کے ولیوں کے لیے۔ ہاں، اگر کسی سے خود بخود کسی اس کی نیکی کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے اور کوئی چیز ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کرامت ظاہر کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ تو لوگ کہتے ہیں، جو انہوں نے اپنے اولیاء اللہ کے تعلق سے مشہور کر رکھی ہیں، جھوٹی سچی کرامتیں، یہ خیال بالکل غلط ہے کہ کرامت کا ولایت سے چوری دامن کا ساتھ ہے، تو یہ نہ اس کے لیے شرط ہے، بلکہ یہ بالکل ہی ایک مختلف چیز ہے۔ اس میں یہاں جو بات کی گئی ہے کہ جو مومن متقی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا، اور اس کے لیے اس کی کرامت کا ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں۔ پھر کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، جو اللہ کے ولی ہوں گے ان کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا جو تعلق ہے وہ ماضی سے ہے۔ تو انہوں نے یعنی یہ اولیاء اللہ نے چونکہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اس لیے قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی اس کا خوف ان پر طاری نہیں ہوگا جس طرح دوسروں کو ہوگا۔ تو اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت اور فضل کے خاص امیدوار ہوں گے، اور اس بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوں گے، حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے، دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی، تو اس پر انہیں کوئی حزن و ملال بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا، بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے، فلاں کے پاس وہ بھی ہے، وہ تو اتنے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دوسروں کو دیکھ کر حرص و حوث کرنا، یہ اولیاء اللہ میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، بلکہ اولیاء اللہ بے نیاز ہوتے ہیں، جو متقی بندے ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دنیا میں کس کو کیا کچھ ملا ہے، ان کو جو کچھ ملا ہوتا ہے وہ اسی پر قانع رہتے ہیں، قناعت پسند ہوتے ہیں اور کوئی شکایتیں نہیں کرتے۔ تو اگر دنیا میں ان کو کوئی چیزیں نہ بھی ملی ہوں گی تو اس پر وہ غم اور ملال میں مبتلا نہیں ہوں گے، انہوں نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر منحصر ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے دیتا ہے، جس کو نہیں دینا چاہتا اس کو روک لیتا ہے، تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لہٰذا وہ اللہ کی قدر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کے دلوں میں کسی کے تعلق سے قدورت پیدا نہیں ہوتی، نہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہوتی کہ اللہ نے ہم کو نہیں دیا، اور نہ بندوں کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہوتی کہ ان کو تو اتنا مل گیا ہمیں نہیں ملا، یعنی وہ جلن حسد کا شکار بھی نہیں ہوتے، بلکہ جو کچھ اور جتنا کچھ ان کو ملا ہے اسی پر وہ خوش اور مگن رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی کوالٹیز ہیں نا اولیاء اللہ کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہمیں خوف ہو نہ غم ہو، آخرت کی اس وقت کی سختیوں سے ہم بچ جائیں جو انتظار کی سولی پر لٹکنا ہوگا قیامت کے دن، جو جزا اور سزا کا دن ہوگا، جس دن فیصلے کیے جا رہے ہوں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کی تنگی سے ہم محفوظ رہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اولیاء اللہ کی صفات کو اپنے اندر اپنانا ہوگا۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کے لیے کہا گیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں خوشخبری سے مراد ہو سکتا ہے بعض اوقات سچے خوف بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر فرشتوں کی مدد بھی ہو سکتی ہے جو دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یا پھر موت کے وقت فرشتے جو مومن کو خوشخبری دیتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے، یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں یہ پوری ہو کر رہیں گی، یعنی اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تجھ پر جو باتیں بناتے ہیں وہ رنجیدہ نہ کریں تجھے، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہی حزن کی بات آئی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی باتوں پر تمہیں رنجیدہ نہ کریں یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ کو سارے واقعات کی خبر ہے، الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن ان یتبعون الا الظن و ان ہم الا یخرصون، اگر ہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نیرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. جیسے کہ پیچھے سے جو مضمون آ رہا ہے جس میں جو بات بتائی گئی تھی کہ یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ متقی ہیں, تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی جڑ ہی کاٹ دی گئی, کہ جو زبردستی بھکشیوں نے پیروں نے یا اس طرح سے مراقبہ کر کے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی کہ ہم اللہ کے ولی ہیں, تو اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے رہبانیت کی. پھر کہا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ان لوگوں کی باتیں دل آزاری میں مبتلا نہ کریں, اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کی خبر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ دنیا میں زمین اور آسمان میں جو بسنے والے ہیں سب کے سب اللہ کی مملوک ہیں. اب جو مملوک ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مالک نہیں ہو سکتے, بلکہ ایک طرح سے وہ غلام ہوتے ہیں, نوکر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں سارے کے سارے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کبھی ایسے ہو سکتا ہے بھلا کہ کچھ جو مالک اور نوکر ہو, تو آپ مالک سے کہیں کہ جو تمہارا نوکر ہے تمہارا شریک ہے, تمہارا ساتھی ہے, تمہاری دولت میں شریک ہے, تمہارے مال میں شریک ہے, ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. تو پھر اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ مالک ہے اور باقی ساری چیزیں اس کی مملوک ہیں, تو کوئی مملوک اپنے مالک کے کسی بھی کام میں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ سب ان کے دراصل ان یتبعون الا الظن, یہ سارے ان کے وہم و گمان ہیں, صرف یہ وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. وہ انہم الا یخرسون, صرف قیاس آرائیاں ہیں. خراسا اندازہ لگانے کو کہتے ہیں, خراسواد یہ لفظ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا, تو اندازے لگانے کو کہا جاتا ہے. تو یہ صرف ان کی قیاس آرائیاں, ان کا ظن, ان کا وہم و گمان, ان کے اندازے ہیں بس, دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. تو ظن اور تخمین کی بنا پر یہ رائے اور قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. اگر انسان خود اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور فہم عطا کی ہے صحیح طریقے سے استعمال کرے, تو یقیناً اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. جس طرح وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں کر اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے بلکہ سارے اس کے محتاج ہیں. ہم جانتے ہیں نا کہ کوئی بھی کسی کا شریک کب ہو سکتا ہے یا ملکیت میں حصے دار کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کو اس چیز کی ضرورت نہ ہو. ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, اسے نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے. اور سہارے کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کو اپنے بے سہارا ہونے کا اندیشہ ہو کہ ہائے میرے بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا, کون مجھے سنبھالے گا, اگر ہاسپٹل جانا پڑے تو کون چکر لگائے گا ہاسپٹل کے, کوئی سہارا ہونا تھا. میری کمائی بند ہو جائے گی تو کون مجھے کھلائے گا پلائے گا, کون کما کر کھلائے گا؟ تو جو کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مالک ہے, وہ تو خالق ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, وہی رزق دینے والا ہے, اس کو کسی سہارے کی کیا ضرورت؟ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, تو اس کو تو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر اسے اولاد کی بھلا کیا ضرورت ہوگی؟ تو جب زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی مملوک اور غلام ہے, تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو دراصل مدد اور سہارے کے لیے ہوتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو حکم زمین اور آسمان کی ہر چیز پر چلتا ہے, اسے کیا ضرورت ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جس کو بعد میں اس بات کی فکر ہو کہ میرا وارث کون ہوگا, یہ جو میری ساری جائیداد ہے, میری ملکیت ہے, مال و دولت ہے, اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہونا چاہیے میرے مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہونا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شروع سے پہلے سے موجود ہے اور موجود رہے گا. فنا تو انسان کو ہے, یہ دنیا کی ہر مخلوق کو ہے سوائے اللہ کے, ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور قدیم ہے, تو اس کے لیے پھر اولاد قرار دینا اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ قریب ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ جائیں اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا شریک کرا, انہیں اللہ تعالیٰ کو بیٹا قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے, تو یہ بات قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر یہ رب کیسا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو لوگ اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں تو وہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ تو اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ یہاں پر رات کو سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے، سین کاف نون لتسکنو، سکن کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی حرکت کے بعد سکون میں آ جانا۔ تو چونکہ گھر کو بھی مسکن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد وہاں پر آ کر سکون حاصل کرتا ہے گھر میں، یا رات گزارتا ہے۔ اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث اس لیے بھی بنایا کہ دن بھر کی جو دوڑ دھوپ ہے تو اس کے بعد انسان کے لیے لازمی تھا کہ اس کو کچھ دیر کے لیے آرام کی مہلت ملے۔ تو یہ دراصل رات اور دن بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، سننے والے ہیں۔ اور واقعی میں ہم غور کریں تو یہ اگر رات نہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم آرام کر سکتے تھے؟ جیسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں مضمون جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتا اور رات کا اندھیرا نہ ہوتا تو لوگ، تو کچھ لوگ دن میں کام کر رہے ہوتے، کچھ لوگ رات میں بھی کام کر رہے ہوتے، 24 گھنٹے کام چلتا رہتا، سب طرف سے آوازیں آ رہی ہوں، اور پھر وہ رات کا اندھیرا نہ ہو، خاموشی نہ چھائی ہوئی ہو تو انسان سو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، دن اور رات یہ اس کی بہت بہت بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جو رات کی نیند کا سکون ہے وہ کہیں پر بھی نہیں آ سکتا۔ آپ دن میں کتنا بھی سو جائیں، لیکن اگر آپ رات میں 2-3 گھنٹے بھی سوئیں تو وہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے دن بھر کے لیے۔ تو یہ سکون کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے رات کو۔ قال اتخذ اللہ ولدا سبحانه وهو الغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی بیٹا بنا لیا ہے۔ اور کس نے بیٹا بنایا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ یہود اور نصارہ نے نا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر اس بات سے روکا گیا ہے کہ تم جو قیاس اور گمان کر رہے ہو اور اپنے قیاس اور گمان کی بنا پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے اور اس کا بیٹا بنا رہے ہو تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کو اپنی اس نادانی پر ٹوکا گیا ہے۔ اور سبحان اللہ یہ جو ہے کلمہ تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور حیرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی اس کے معنی واقعی میں وہی مراد ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے۔ تو یہاں پر یہ کلمہ دونوں معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اس بات پر حیرت بھی مقصود ہے، یعنی ان کے جواب میں یہ کہنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تو بے عیب ہے، اس سے پاک ہے جو تم بیٹے کی نسبت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اللہ بے عیب ہے، وہ بے نیاز ہے، اور آسمان و زمین کی ساری موجودات اس کی ملک ہے، جو پیچھے سے تمام آیتوں کا جو لب لباب ہے یہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا تو یا تو سلبی ہو سکتا ہے یا متبنہ، یعنی کسی جو گود لیا جاتا ہے لے پالک، یا پھر جو پیدا کیا گیا ہو۔ تو اگر یہ لوگ کسی کو اللہ کا بیٹا سلبی معنوں میں قرار دیتے ہیں تو اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ کو انہوں نے اللہ سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود سورہ اخلاص میں یہ بات فرما دی ہے کہ نہ وہ کسی، نہ اس کو جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا ساجھی ہو سکتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ پھر اگر متبنہ کے معنی میں لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا لے کر ایڈاپٹ کر لیا ہے، تو کسی کو کوئی ایڈاپٹ کب کرتا ہے؟ جب اس کو اس بات کی فکر ہو کہ اس کی بہت زمین اور جائیداد ہے، اس کا کون وارث ہوگا، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، تو وہ کسی اور کو بیٹا بنا لیتا ہے۔ تو ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ختم ہونا ہی نہیں ہے، فنا ہونا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو لازوال ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، قدیم ہے اس کی صفت، تو ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام صورتیں دراصل اگر کوئی کہتا ہے تو یہ سب وہ لوگوں کی خود کی کمزوریاں ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا بنا رہے ہیں، کسی کو بیٹا شریک قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا تھا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، سورہ مریم میں آتا ہے۔ اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یعنی اتنی غلط خراب اور عجیب یہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ لوگ اس کو بیٹا قرار دیتے ہیں کہ وہ کسی اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسی وقت پکڑ نہیں لیتا۔ تو یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ جھوٹی بات ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، تو جو بات تم کہہ رہے ہو یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہوا، ایک طرح سے الزام لگانا ہوا، تو ایسے لوگ پھر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کوئی ان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ تو افترا کے معنی ہوتے ہیں جھوٹی بات کہنے کے۔ اس کے بعد مزید جھوٹ کا اضافہ تاکید کے لیے کہ وہ لوگ، کذب کا بھی لفظ آیا ہے اور یفترون کا بھی لفظ آیا ہے، تو افترا کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ جھوٹی بات کہنا۔ تو جھوٹی بات کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس کے مزے کر لیں یا مزے لوٹ لیں، پھر ہماری ہی طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جن کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ نذیقہم ذاق یذیق چکھنا، اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اگر انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا افترا گھڑا ہے اللہ تعالیٰ پر، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ٹھیک ہے، کب تک تم دنیا میں رہو گے؟ تھوڑے ہی دن کی بات ہے، چند، ویسے تو دیکھا جائے تو ہم نے پڑھا نا کہ انسان یہ سوچے گا کہ اچھا صرف چند گھنٹے وہ دنیا میں ٹھہرا رہا ہے، تو اس حساب سے تو یہ چند گھنٹوں کی دنیا کی زندگی کے مزے ہیں، تم لوٹ لو، آخر کار جانا تو پھر اللہ ہی کے آگے ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی بنا پر بتا دے گا یا ان کو عذاب دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کچھ نبیوں کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات دراصل زیادہ تر اسی لیے بتائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو حالات درپیش تھے، آپ کی جو مخالفتیں ہو رہی تھیں مکی زندگی میں، آپ کو جو ستایا جا رہا تھا، آپ کی جو دیکھا جائے تو تکذیب کی جا رہی تھی، مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کو ساحر، کاہن، مجنوں، یہ سب کہا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ غم نہ کرو، اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، بلکہ بعض پیغمبر تو ایسے تھے کہ جن کو 950 سال تک جن کو تبلیغ کرنا پڑی، اس کے باوجود بھی چند لوگ ایمان لائے تھے، کہ بس اتنے لوگ ایمان لائے تھے جتنے کہ کشتی میں سوار ہو سکیں، اتنے کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کے واقعے سے آغاز کیا جا رہا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور شرک کا جو آغاز ہوا تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہی سے ہوا تھا۔ تو آیت نمبر 71 دیکھیں، وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْدُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی گئی کہ آپ کو تبھی دین کی دعوت دیے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے۔ سورہ یونس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے، ہجرت سے کچھ سال پہلے نازل ہوئی تھی، 3-4 سال پہلے، یعنی نبوت کی 9 یا 10 سال نازل ہوئی تھی سمجھے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ کو 9 سال ہی ہوئے ہیں، یہ 10 سال ہی کا عرصہ گزرا ہے، جبکہ نوح علیہ السلام تو 900 سال تبلیغ کر چکے تھے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اگر یہ بات بری لگتی ہے تو تم کیا کرو، جو کچھ کرنا ہے کر لو میرے خلاف، اور اپنے سارے لوگوں کو مدد کے لیے جمع بھی کر لو، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، یا مجھے اس کی خبر بھی نہ ہونے دو، اور پھر دیکھو کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان سے بھی تم مدد حاصل کر لو، اگر وہ تمہارے زعم کے مطابق تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ کیونکہ غمتن کا لفظ آیا یہاں پر، غمتن ثم مقدو الیہ ولا تنظرون، تو اس کے غمہ کے ایک اور معنی جو ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو مبہم رکھنا یا پوشیدہ رکھنا۔ تو میرے خلاف تمہاری جو تدبیر ہے اس کو تم کیا کرو، واضح نہ کرو، چھپائے رکھو، یا ایسی کوئی تدبیر کرو جو غیر مبہم ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلمان بن کر رہوں، فرما بردار بن کر رہوں۔ یعنی ایک طرح سے چیلنج تھا کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو اپنی تدبیریں وہ کر لو، میں تو اپنے کام سے باز نہ آؤں گا، تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، میرا بھروسہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اس طرح کے اعتراضات کی بنا پر یا تم جو تدبیریں کر رہے ہو میرے خلاف، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یہ کام روک دوں گا، تو مجھے تو تمہاری تنخواہ کا ڈر ہے ہی نہیں، تم مجھے کچھ دیتے ہو یا نہ دیتے ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میرا مقصد مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، میں تو اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر ڈالی گئی ہے، یعنی پیغمبری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جو پیغمبر تھے سب کا ہمیں یہی ذکر ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجری الا علی اللہ یا علی رب العالمین، دوسری جگہ ہم کو یہ مضمون ملے گا کہ ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے یا ہمیں ہمارا اجر اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ کہیں سے کوئی تنخواہ نہ لیں؟ تو ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور سے یا اللہ کے رسول کے زمانے سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ اگر دین کا کام کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جائے اور وہ خود اپنی معاشی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے اپنے معاش کے لیے، تو وہ تنخواہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو تنخواہ وہ لے رہے ہیں یہ اس کام کا اجر نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنی ضروریات کے لیے لے رہے ہیں۔ اور ایک جو عاملین زکات ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لوں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم لے لو، بھلے ہی اس مال کو تم، یعنی جو تم کو تنخواہ کے طور پر مل رہا ہے، تم صدقہ خیرات کر دو، لیکن تم لے لو۔ تو لینا کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن انسان اس کو مقصد نہ بنائے، اصل اس کا مقصد کیا ہے کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہو، اور اگر تنخواہ مل جاتی ہے یا کوئی اجرت مل جاتی ہے تو وہ ضروریات کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن اسی تنخواہ کو وہ اپنا مقصد نہ بنائے، یعنی اس لیے وہ کام نہ کرے کہ میرا مقصد پیسے کمانا ہے، بلکہ کام وہ اللہ کی خاطر کرے، اور اس کام میں ساتھ ساتھ اگر کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں، کچھ تنخواہ بھی مل جاتی ہے، تو وہ سیکنڈری چیز ہوگی، اس کا مقصد پیسے کمانا نہ ہونا چاہیے۔ تو اسلامی خدمات اور تبلیغ کی جو اجرت ہے اگر وہ مل جاتی ہے تو جائز ہوگی، ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا گیا کہ تم کو اگر میری باتیں میری نصیحتیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو بھی میں اس کام سے باز نہیں آنے والا، بلکہ میں تو تم کو سمجھاتا ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم ملا ہے اور میں اسی کام پر مامور ہوں. میرا اجر تو اصل میں اللہ کے ذمے ہے، تم تو مجھے تنخواہ نہیں دیتے ہو کہ میں تم سے کچھ امید رکھوں، اور اگر تمہارے تنخواہ نہ دینے پر میں ان باتوں کو روک دوں کہ تم مجھے کچھ نہ دے گے تو پھر مجھے بتا کر کیا فائدہ، تو میں تو صرف اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اسی کا فرما بردار ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تھے ان سب کی ذمہ داری یہی رہی کہ اپنی بگڑی ہوئی قوم کو سدھاریں اور ان کو صحیح بات کی طرف ان کی رہنمائی کریں، ان کو صحیح بات بتائیں. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا. یہاں جو خلائف کا لفظ آیا ہے، اسی بنا پر مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی لوگ بعد میں بچے وہ دراصل نوح علیہ السلام ہی کی قوم اور اولاد میں سے تھے، کیونکہ اس وقت طوفان نوح میں سارے ہی لوگ غرق ہو چکے تھے اور صرف کشتی میں جو لوگ باقی تھے وہی زندہ بچے تھے زمین پر. لہذا دنیا میں جو بھی لوگ ہیں وہ سب نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی اولاد میں سے ہیں. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں. نتبو تبا مہر لگانے کو کہتے ہیں، جیسے مہر بند لفافہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا لفافے کو کہ جب اس پر مہر لگائی جاتی ہے تو آدھا اوپر کے سائڈ اور آدھا حصہ نیچے کے سائڈ آتا ہے تاکہ وہ دونوں طرف آئے اور پتہ چلے کہ یہ مہر لگی ہوئی ہے، کوئی اس کو کھول نہ سکے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے یا ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں یا پہلے سے ایک خود بنا بنایا ذہن لے کر آتے ہیں اور پہلے سے یہ سوچ لے کر آتے ہیں کہ ہم تو مانیں گے ہی نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو حد سے گزر جانے والے لوگ، جو اللہ سے دشمنی کرنے والے، جن کو حد میں رہنا گوارا نہیں ہوتا، ان کے دلوں پر پھر ان کے جھوٹ کی بنا پر مہر لگا دی جاتی ہے. تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نسبت دی ہے اپنی طرف، لیکن یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، ان لوگوں کے اعمال کا نتیجہ جو اپنے بار بار کے عمل سے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ان کو بھلائی راست نہیں آ سکتی، وہ بھلائی کی طرف آ ہی نہیں سکتے، تب ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. پیچھے ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بارہا پڑھ چکے ہیں، تو الحمدللہ ہم یہاں پر اب اس کو ہم کو بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس ہم تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے آیات کے ساتھ استکبار کیا، تکبر کیا، تو اسی لیے ان کو مجرم قوم کہا گیا ہے کہ وہ تھے ہی مجرم، جرم کرنے والے، کیونکہ تکبر کیا تھا. ہم جانتے ہیں نا فرعون تو سمبول ہی ہے ظلمت کا اور تکبر کا. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول جب ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ حق کو ماننے کی بجائے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں بتائیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی حقانیت کو سمجھ گئے تھے، فرعون بھی اور اس کے درباری بھی، لیکن لوگوں کے سامنے وہ اپنی سبکی نہیں چاہتے تھے، لہذا اب کیا کہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ یعنی جب انسان کو کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی دولت، اپنی حکومت، اپنی شوکت کو بچانے کے لیے اس کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے آپ کو اس بندگی کے مقام پر لے جانا نہ چاہا، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اللہ کے آگے سر جھکانے کی بجائے سر اکڑا کر کھڑے رہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کی اور جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جو مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے، یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ ہم سب جادو اور معجزے کا فرق جانتے ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور قرآن کی بہت ساری صورتوں میں یہ ذکر ہم کو ملتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، کہ فرعون کے پاس جا کیونکہ وہ حد بندگی سے گزر گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری تبلیغ سے وہ اپنا تزکیہ کر لے، سدھر جائے، یا ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یا اسے ہدایت مل جائے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور پھر آخر کار موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے الزام لگا دیا کہ آپ تو دراصل یہ جادو لے کر آئے ہیں، یعنی ان کو معجزے اور جادو میں فرق نہیں نظر آ رہا تھا، حالانکہ جادوگر صرف دنیا کی طلب کے لیے اپنا معجزہ دکھاتے ہیں، ایک طرح سے وہ شعبدے بازی دکھاتے ہیں، حقیقت میں ان کے پاس کوئی ایسا وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جیسے کہ فرعون کے واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جادوگروں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر ہم غالب آتے ہیں تو کیا ہم متقین میں ہمارا شمار ہوگا، مقربین میں ہمارا شمار ہوگا؟ تو فرعون نے ان سے کہا تھا کہ ہاں ضرور تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، تم مقربین میں شمار ہوگے۔ لیکن جب جادوگر خود ایمان لے آئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون پھر اپنی بات سے پلٹ گیا اور کہا کہ یہ تو تم سب کی اپنی ملی بھگت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا، ویسے تو 9 نشانیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن خاص طور سے یہاں پر یہ 2 معجزات تھے جس کو پیش کیا، کہ ایک تو ہاتھ تھا ان کا جو چمکتا ہوا نکلے گا، اور دوسرا ان کی لاٹھی تھی، عصا تھا جو سانپ بن جاتا تھا۔ اب چونکہ اس معجزے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایمان لا سکتے تھے، لیکن فرعون نے لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کا یہ خوف نہ ظاہر ہو اس کے لیے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ سورہ آراف میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم تو اتنے عقل مند انسان ہو، بادشاہ ہو ایک، تو تم کو جادو اور معجزے میں فرق نہیں نظر آ رہا ہے؟ یا تم کو ایک جادوگر کا حال نہیں معلوم کہ جادوگر کیا کرتا ہے، اور ایک رسول کا فرق نظر نہیں آ رہا ہے؟ جادوگر تو دنیا کے لیے چاہتا ہے نا سب کچھ، اس کو تو دنیا کے فائدے مطلوب ہوتے ہیں، لیکن رسول تو کچھ بھی نہیں مانگتا۔ رسول کو تو نہ کوئی اجرت درکار ہے، نہ کوئی واہ واہ درکار ہے، جبکہ جادوگر تو چاہتے ہی ہیں کہ ان کو دنیاوی فائدے ملے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ لا یفلح الساحر، جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو جادو اور معجزے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور لوگوں کو دین کی طرف آنے کے لیے مددگار کے طور پر دیا جاتا ہے اپنے پیغمبروں کو، جبکہ جادو دھوکہ ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ پھر جو جادوگر ہوتے ہیں وہ دنیا کمانا چاہتے ہیں اس جادو کے ذریعے سے، جبکہ رسول جب بھی معجزہ دکھاتے ہیں ان کو اس سے دنیا کی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ تو یہ خاص بہت بڑا فرق ہے اس میں۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ اما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء وتكون لكم الكبرياء وفي الارض وما نحن لكم بمؤمنين۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر فرعون نے ماننے کی بجائے الٹا کیا کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو بلا لاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون اگر مان لیتا تو خود اسی کا فائدہ تھا اس میں، لیکن اس کو اپنی بڑائی، اس گھمنڈ میں وہ مبتلا تھا، اور اس نے ماننے کی بجائے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگروں کو جمع کر لیا۔ حالانکہ جادوگر میں اور رسول میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اپنی کبریائی کی بنا پر کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، مومن بننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرۃ قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ کہ جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی تم جو دکھا رہے ہو وہ تو جادو ہے، اور میں جو چیز دکھا رہا ہوں وہ جادو نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جادو اور معجزے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے دونوں میں مشابہت پائی جائے، لیکن جادو انسان لوگوں کی نظر بندی کر دیتا ہے اس میں جادوگر، جبکہ معجزہ کھلم کھلا دلیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر جادوگر اور نبی کی جو سیرت ہوتی ہے اس میں بہت واضح اور نمایاں فرق ہوتا ہے۔ جادوگر تو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے آگے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بھیک مانگتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جبکہ نبی کی جو سیرت ہوتی ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے۔ دونوں کے مقصد میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ جادوگر تو لوگوں کی واہ واہ چاہتا ہے یا شوبدہ دکھا کر لوگوں سے پیسے وصول کرنا چاہتا ہے، جبکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی واہ واہ بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جادوگر تو خوش آمدے کرتا پھرتا ہے کہ سرکار مجھے اپنے کمالات دکھانے کا موقع دیجئے، پھر جب مجھے یہ کمالات میں دکھا دوں تو مجھے کیا ملے گا۔ وہ چیخ چیخ کر زبردستی لوگوں کو دعائیں دیتا ہے یا منت سماجت کرتا ہے کہ آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کو وہ مل جائے گا، انہیں تماشے دکھانے کے لیے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ لوگوں سے کچھ بھی مانگتے نہیں ہیں، اور واضح طور پر کہتے تھے کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہیں۔ تو جب یہ آمنے سامنے بات چیت ہو رہی تھی اور ان لوگوں نے جو اپنا جادو پھینکا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، تو ہم سب جانتے ہیں، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس کی تفصیل، کہ جو ان کا عصا تھا وہ فوراً اژدہا بنا، اس نے وہ تمام جادو کو نگل لیا، تو لوگ حیران رہ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے معجزہ۔ دراصل فرعون اور اس کے درباری یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہاں پر کوئی اور دین پھیلے یا مصر کا جو دین ہے وہ بدل جائے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کی جو سربراہی ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جائے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کو لوگ مان لیتے ہیں تو یہاں سے فرعون کی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ اسی بنا پر اس نے اس دعوت کو جادو کہا یا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، یعنی وہ اپنی بادشاہی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اور یہی حال آج کے مذہبی پیشواؤں کا بھی ہے جو اپنی چودراہٹ قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر صحیح دین آئے گا آج عوام میں تو وہ صحیح دین کی وجہ سے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ان کو جو نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں وہ ختم ہو جائے گی، تو صحیح دین کو آنے نہیں دینا چاہتے۔ یہی ہمیں منظر یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے کہ فرعون نہیں چاہتا تھا کہ لوگ حقیقت کو جانیں، حقیقت کو سمجھیں، یہ کیا سچ ہے کیا حق ہے اس بات کو جانیں، کیونکہ اگر حق سامنے آ جاتا تو فرعون کی بادشاہی وہ سب کچھ ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبیوں کو بھیج کر یہ معجزات دکھا کر دراصل یہ کرنا چاہتا ہے کہ حق کو حق دکھا دے، چاہے مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ہم کو ہمیشہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق ہی دکھا، اور حق کو دیکھ کر اس کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور باطل کو ہمیں باطل ہی دکھا تاکہ اس باطل سے ہم اجتناب کر سکیں، بچ سکیں۔ بعض اوقات اشیاء کی حقیقت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی نا، صحیح حقیقت نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو اس کی حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے، وہ باطل ہے بات، تو ہم اس باطل سے بچ سکیں، اس جھوٹ سے بچ سکیں، اور اگر وہ حق ہے تو وہ حق ہم کو نظر آ جائے تاکہ ہم اس کی پھر اتباع کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون